العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات خدا بند اعلی مومنوں کو خطاب کر رہا ہے، شرف دے رہا ہے مومنوں کو خدا کہ خدا مومنوں سے خطاب کر رہا ہے. اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح سے تم سے پہلے والی قوموں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ شاید اس طرح سے تم صاحب تقویٰ بن سکو. انسان کی ہر زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو دولت تقویٰ سے مالا مال ہونا چاہیے. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں ضرورت تقویٰ نہ ہو. گھر میں اگر ہے، اپنے جو ہے بال بچوں کے ساتھ، وہاں تقوی کی ضرورت. کاروبار ہے تو وہاں تقوی کی ضرورت. آفس میں ہے تو وہاں تقوی کی ضرورت. اور اگر میدان سیاست میں ہے تو اس میں بھی تقوی کی ضرورت. کل میں نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ کی اس گوشے پر روشنی ڈالی تھی کہ امیر المومنین نے میدان سیاست میں کس طرح سے تقوی کا جوہر پیش کیا ہے اور جوہر تقوی سے لوگوں کو آشنا کیا. وہ میدان جس میں تقوی کا تصور بھی نہیں کیا جاتا ہے. سیاست میں ہر چیز جائز مانی جاتی ہے. مشہور جملہ ہے نا، سیاست میں کوئی کسی کا نہ ہمیشہ دشمن ہوتا ہے نہ دوست ہوتا ہے. سیاست میں دوست دشمن نہیں ہوتا. علی نے ثابت کیا کہ سیاست میں دوست بھی ہوتا ہے، سیاست میں دشمن بھی ہوتا ہے. حق ہمیشہ دوست ہے، باطل ہمیشہ دشمن ہے. حق سے ہمیشہ دوستی ہے، باطل سے ہمیشہ دشمنی. ایک تصور تھا جو دنیا کے سامنے مولا کائنات نے پیش کیا. عزیزو، کل میں نے تقسیم کیا تھا کہ سیاست میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو دو حصے ہو جاتے ہیں سیاست میں. ایک وہ زمانہ ہے جب انسان اقتدار سے باہر ہے، جب اپوزیشن میں ہوتا ہے انسان، ایک وہ زمانہ ہوتا ہے سیاست کا. اور ایک وہ دور ہوتا ہے جب اقتدار میں آ جاتا ہے. جب آپ اپوزیشن میں ہوتا ہے، اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اقتدار حاصل کر لے. اور جب حکومت میں آ جاتا ہے تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنا چاہیے. یہ ان کا ہوتا ہے بنیادی مقصد. بقیہ سب چیزیں جو ہیں اسی کے تحت انجام پاتی ہیں. میں یہاں ذرا الگ، کل میں نے عرض کیا تھا کہ سیاست کا معنی کیا ہے. سیاست کا جو اصل معنی ہے وہ استصلاح الخلق، بندگان خدا کی خیر خواہی، بھلائی چاہنا، ان کے جو ہے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانا، بنے ہوئے کام کو جو ہے بگاڑ دینا سیاست نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب آج سیاست کا لفظ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب سیاست دوسرے معنی میں استعمال بھی ہونے لگی، سیاست یعنی اپنا جو ہے مطلب نکالنے کا گر، وہ فن جس سے ہم اپنا مقصد پورا کر سکتے، مقصد حق ہو یا مقصد باطل، اپنا فائدہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں مجبور ہیں کہ علوی سیاست اور اموی سیاست میں فرق بیان کریں۔ ایک یہ جو ہے وہ سیاست ہے جس کا مؤسس اور بانی یہ جو ہے معاویہ ہے، اور آج تک اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ایک وہ سیاست ہے جس کے بانی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ماکیاویلی سیاست میں اور علوی سیاست کا فرق کیا ہے؟ مولا کائنات کی سیاست کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے حق کا قیام اور سماجی انصاف کا قیام، احقاق حق اور قیام عدل، احقاق حق اور قیام عدل۔ علوی سیاست کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ البتہ یہ صرف مولا کائنات کی سیاست کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اگر علوی سیاست معلوم ہو جائے گی تو بہت سارے اعتراضات جو مولا کی سیاست پہ ہوتے ہیں نا، اس کا حل خود بخود نکل آئے گا۔ مثال کے طور پر کائنات علی کو سیاست نہیں آتی تھی، خود مولا کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا اعتراض کہ معاویہ کو سیاست آتی ہے، علی کو سیاست۔ سیاست کا معنی کیا ہے؟ جب تک آپ علوی سیاست کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس کا جواب نہیں ہو سکتا کہ علی کو سیاست آتی تھی یا علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ علوی سیاست کا مقصد ہے احقاق حق، قیام عدل، جو قرآن کا مقصد ہے۔ یہی تو مقصد دین ہے، یہی تو سارے انبیاء کے آنے کا مقصد ہے، فقط قرآن کا مقصد نہیں، یہی مقصد انجیل تھا، یہی مقصد توریت تھا، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب کا مقصد تھا قیام عدل۔ چنانچہ سورہ حدید کی 25ویں آیت میں جہاں قرآن مجید نے تمام انبیاء کے آنے کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ آدم کیوں آئے تھے، نوح کیوں آئے تھے، ابراہیم کیوں آئے، موسیٰ کیوں آئے، یہ سب ایک ہی سلسلے کی جو ہے وہ کڑیاں ہیں، نہیں الگ نہیں ہے دوسرے سے ہیں، یہ ساری کتابیں کیوں نازل ہوئی ہیں؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ہم نے اپنے سارے رسولوں کو جو ہے کھلی اور آشکار دلیلیں دے کر کے بھیجا، وہ دلیلیں جو کسی سے کاٹی نہ جا سکتی، اور ان کے ہمراہ ہم نے کتاب نازل کیا، کتاب یا قانون اور میزان نازل کیا پرکھنے کے لیے کون قانون کا احترام کرتا ہے، کون قانون شکن ہے۔ مقصد کیا تھا ان سب چیزوں کا؟ لیقوم الناس بالقسط۔ مقصد قرآن، مقصد انجیل، مقصد توریت، سارے آسمانی صحیفے اور کتابیں، سارے انبیاء، سب کا مقصد ایک جملہ ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ سماج میں انصاف قائم ہو جائے۔ اگر معاشرے میں عدل قائم ہو گیا تو مقصد قرآن پورا، ورنہ اگر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج کیے جا رہے ہیں، داڑھیاں خوب لمبی ہو گئی ہیں، پردے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اگر سماج میں عدل و انصاف نہیں ہے تو وہ سماج اسلامی سماج کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اس کو آپ الہی معاشرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ مقصد جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ اسلام کا آخری مقصد نہیں ہے، یہ تو جو ہے درمیانی مقصد ہے، یہ درمیانی، یہ پہلا زینہ ہے۔ عدل مقصد جو ہے جہاں انسان کو لے جانا ہے، عدل کے ذریعے جہاں تک لے جانا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ جسے قرآن میں ان الفاظ میں جو ہے بیان کیا، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے میرے حبیب، یہ کتاب قرآن جو میں نے آپ کے پاس بھیجی ہے، آپ پر نازل کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ اندھیرے سے لوگوں کو جو ہے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے، نورانی سماج قائم کرنا، یہ ہے اسلام کا آخری مقصد۔ لیکن نورانی سماج اسی وقت قائم ہو سکے گا جب سماج کے اندر عدل و انصاف قائم ہو جائے. عدل و انصاف کا قیام پہلا زینہ ہے اس جو ہے نورانی سماج تک پہنچنے کے لیے. جو مقصد اسلام کا ہے، جو مقصد دین کا ہے، جو مقصد قرآن کا ہے، جو مقصد سارے انبیاء کا تھا، وہی مقصد ہے سیاست علوی کا. ایک جملہ بس، سیاست علوی کیا ہے؟ سیاست علوی معاشرے میں احقاق حق، معاشرے میں قیام عدل. لہذا مولا کائنات کو دوسرے جو یہ جو ہے سیاست داں کے بجائے میں یہ جو ہے سیاست باز کا لفظ استعمال کروں تو غلط نہیں ہوگا. دوسرے سیاست بازوں میں اور علی میں فرق یہی ہے کہ باقی سارے سیاست دانوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کس طرح سے عوامی بیداری کو روک لیا جائے، عوام بیدار نہ ہونے پائیں، عوام میں شعور نہ آنے پائے، عوام میں فہم نہ، عوام سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیا جائے. اتنا شدید جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر حقائق ہوتا ہے. یہاں پہ الیکشن آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے اس زمانے میں، اتنا بھیانک جو ہے پروپیگنڈا ہوتا ہے، انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، تشخیص ہی نہیں دے پاتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. جوش کی موش پہ سوار ہو کر کے سیاستداں اپنا کام نکالتے ہیں. تحمیق ناس، تحمیق یہ جو ہے مردم عوام کو بیوقوف بنانا. لیکن جب علوی سیاست میں آپ دیکھیں گے، علوی سیاست کا مقصد چونکہ حق کو قائم کرنا ہے، احقاق حق ہے، قیام عدل ہے، لہذا وہ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے بلکہ عوام کو شعور عطا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لہذا لوگ کہتے تھے کہ علی کو سیاست نہیں، کیونکہ علی لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتے تھے، مکر سے کام نہیں دیتے تھے، دھوکے سے کام نہیں دیتے تھے. مولا نے کہا کہ ایسا ہی مجھے آتا نہیں ہے، بیوقوف بنانا مجھے آتا ہے مگر بیوقوف نہیں بناتا. جس طرح سے خیبر شکن بازوؤں میں یہ طاقت تھی کہ جہاں چاہتے اپنی طاقت کا اظہار کر دیتے، لیکن خیبر شکن بازوؤں میں طاقت ہونے کے باوجود اکثر مولا اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے تھے. ہے کوئی مقام جہاں پر علی نے اپنی طاقت کا استعمال جو ہے ناجائز کیا ہو؟ اسی طرح سے یہ ساری صلاحیتیں تو موجود ہیں، چالیں چلنا ہمیں بھی آتی ہیں، بیوقوف بنانا ہمیں بھی آتا ہے، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ مولا خود کہتے ہیں کہ لولا المکر والخدیع فی النار لکنت امکر الناس، اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ 420 مکاری چال بازی ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے تو میں کیا اس دس کا ترجمہ کروں؟ ام کروں ناز میں سب سے بڑا چال باز ہوتا. یہ نہیں مجھے آتا نہیں، میں فن نہیں جانتا ہوں، فن اچھی طرح سے جانتا ہوں، ساری چالوں سے واقف ہوں، ساری چالیں چلنا جانتا ہوں. نہ جانے انسان چال بازی نہ کرے یہ اور ہے، مہارت ہے، تجربہ ہے، سب کو جانتے ہیں، ہر چال سے واقف ہیں، مگر اس کے بعد ہی بھی اس سے ہم اجتناب کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں. کیوں گریز کرتے ہیں؟ اس لیے کہ چال بازی اللہ کو پسند ہے. ہم مرتضی ہیں نا، ہم مرتضی ہیں، ہم مرتضی ہو کر کے تو وہ چالیں نہیں چل سکتے ہیں. لولا کراہیت الغدر لکنت من ادھی الناس، اگر فریب مکاری 420 میری نگاہوں میں ناپسندیدہ شے نہ ہوتی تو مجھ سے بڑا تیز ترار کون تھا؟ لیکن میں لوگوں کو بیدار کرنے، اصل اسلام کی سیاست ہی یہی ہے. اسلام لوگوں کی حماقت، یہ جو ہے غفلت اور جہالت کے دوش پر آگے نہیں بڑھتا. آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے ابراہیم کا، پیغمبر کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اتفاق سے سورج گہن بھی لگ گیا اسی دن. ظاہر سی بات ہے عوام جو ہے اوہام پرست ہوتے ہیں نا، ایک عام خبر یہ پھیل گئی کہ یہ پیغمبر سے ہمدردی کی خاطر ہوا ہے، کیونکہ پیغمبر غمزدہ ہیں، مقموم ہیں، پیغمبر سے ہمدردی کے لیے خود جو ہے سورج میں گہن لگی. البتہ لگ سکتا ہے گہن، پیغمبر کی اتنی عظمت ہے خدا کی نگاہ میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوا نہیں تھا اس لیے ایک خبر عام ہوئی. اب اس خبر عام ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ضعیف الایمان تھے ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا, اور جو مومن نہیں تھے وہ بھی ایمان لانے لگے. سارے عقلی استدلال ایک طرف اور یہ ایک واقعہ ایک طرف, لوگ ایمان لانے لگے. یہ جو ہے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا, ضعیف الایمان قوی الایمان ہو گئے, غیر مومن ایمان کے دائرے میں آ گئے. تو ایسے موقع پہ ہم لوگ ہوتے تو بہرحال خوشی ہوتی نا, ہاں بڑا اچھا ہوا بھائی. اگر ہمیں پتہ بھی چل جاتا کہ اس لیے چھپاؤ, فی الحال تو رہنے دو, فی الحال تو کام نکل رہا ہے, لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں, اس سے اچھی کیا بات ہے. لیکن جیسے ہی پیغمبر کو اطلاع ملی کہ سماج میں یہ خبر پھیل گئی ہے, یہ سورج گہن آپ کے بیٹے کی انتقال کی وجہ سے ہوا ہے اور اس بنا پہ لوگ جوق در جوق اسلام میں شامل ہو رہے ہیں, پیغمبر فوراً مسجد میں آئے, مسجد میں آنے کے بعد خطبہ دیا کہ سورج گہن کا تعلق میرے بیٹے کی وفات سے نہیں ہے. سب اللہ کی یہ جو نشانیاں ہیں, آیات الہیہ ہیں, یہ سورج گہن چاند گہن, اس کا میرے بیٹے کی وفات سے کوئی انتقال. یا رسول اللہ آپ مت کہیے زبان سے, جھوٹ تو آپ نہیں بولیں گے, آپ چپ رہ جائیں گے. یہ خاموش رہیں, یہ خاموش رہنے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو کچھ اپنی زبان سے نہیں کہا نا, جھوٹ نہیں بولا. پیغمبر کہتے میں لوگوں کو جگانے آیا ہوں, سلانے نہیں آیا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ ایمان مجھ پہ لائیں, کسی بھی ذریعے سے لائیں. ایمان لائیں تو صحیح دلیلوں کے ذریعے مجھ پر ایمان لائیں. تو ہر اسلام کا کردار یہ نہیں ہے کہ اپنے مقصد کو ہر ذریعے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو مولا کائنات کی سیاست احقاق حق ہے, قیام عدل ہے, اور وہ بھی صحیح ذرائع سے. لہذا یہ نہ کہیں کہ مولا کو سیاست نہیں آتی تھی اور معاویہ کو سیاست آتی تھی, کیونکہ علی جس راستے کے قائل تھے, جس سیاست کے علی قائل تھے, اس راستے میں مکر و فریب کی کوئی گنجائش تھی ہی. وہ زمانہ آیا کہ جب مولا حزب اختلاف سے حزب اقتدار میں آ گئے, اپوزیشن سے مولا کے ہاتھ میں حکومت آ گئی. قتل عثمان کے بعد میدان ہموار ہو گیا, لوگ جوک تب جوک حاصل کرنے کی تو مولا نے کوشش نہیں کی تھی نا, اب آ گیا اقتدار, آ گیا جوک در جوک, لوگ گروہ در گروہ ہجوم ہے جو مولا کے گھر پر ہے. اب سب کو یقین ہو چکا ہے کہ اس گاڑی کو آگے بڑھانے والا علی کے سوا کوئی نہیں ہے. علی ہی ہیں جو اس سماج کو, اس معاشرے کو ایک اسلامی اور الہی سماج میں ڈھال سکتے ہیں. ظلم کو اگر ختم کرانا ہے چلو درے علی پر, اگر امن و امان قائم کرنا ہے چلو درے علی پر. ایک ہجوم ہے علی کے دروازے پر, ایک بھیڑ ہے. ظاہر سی بات ہے اگر کسی سیاست باز کے دروازے پر بھیڑ اکٹھا ہو جائے اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے. کتنی مشکلوں سے بھیڑ ہمارے یہاں اکٹھا کی جاتی ہے, کیا کیا سبز باغ یہ جو ہے دکھائے جاتے ہیں بھیڑ کو اکٹھا کرنے کے لیے. دھرنے وغیرہ ہم لوگوں کے بھی ہوتے ہیں نا, دھرنے ہیں, ریلیاں ہیں, جلوس نکلتے رہتے ہیں. کتنی مشکل سے عوام کو اکٹھا کیا جاتا ہے. پبلک آ گئی ہے, مجمع آ گیا ہے, علی زندہ باد, علی زندہ باد, چاروں طرف سے علی 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 کے نعرے بلند. مولا کائنات کا ریئیکشن کیا تھا؟ لوگوں میں جوش ہے, مگر مولا جوش کی موج پہ سوار نہیں ہونا چاہ رہے ہیں, ان جوش والوں کو ہوش میں لانا چاہتے ہیں. تم جس کے دروازے پر آئے ہو, جس کی حکومت کے خواہاں جانتے بھی ہو کہ وہ کون ہے, وہ کیا کرے گا آنے کے بعد. ہمارے سیاست باز آج کے جھوٹے وعدے کرتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے ووٹ مل جائے. علی جھوٹا وعدہ نہیں کرنا, جو کچھ بتا وہ خود سے آئے ہیں, علی نے خود کہا نہیں ہے. لیکن مولا چاہتے ہیں کہ ہوشیار تو کر دیں, تم کیا سمجھ کے یہاں آئے ہو؟ ایسا نہ ہو تم کو بعد میں یہ جو ہے پچھتانا پڑے کہاں گئے تھے. دعونی والتمسو غیری, چھوڑ دو مجھے, جاؤ جاؤ کسی اور کو ڈھونڈ لو. دیکھا ہے آج تک آپ نے کوئی سیاست دان ایسا کہ اس کو جو ہے ووٹ دینے کے لیے بوتھ کے اوپر لوگ اکٹھا ہو جائیں, وہ سب سے کہیں ہم کو ووٹ مت دینا, ہم کو ووٹ مت دینا, جاؤ کسی اور کو ووٹ دے. کہاں دیکھا ہے آپ نے؟ دعونی والتمسو غیری, جاؤ کسی اور کو چن لو, مجھے چھوڑ دو تم. کیوں, وجہ کیا ہے؟ حکومت اچھی چیز نہیں ہے, حکومت میں داخل ہونا خلاف اسلام ہے, حکومت چلانا خلاف شریعت ہے. مضموم ہے حکومت نہیں, حکومت مضموم نہیں ہے, خلاف شریعت بھی نہیں ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ مولا کہتے فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ أَلْوَانٌ وَوُجُوهٌ, لا تقوم القلوب ولا تثبت عليه العقول فإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت. یہ سمجھ نہیں رہے کہاں آئے ہیں، ان کو پتا نہیں ہے کہاں آئے ہیں، انہیں پہلے معلوم تو ہونا چاہیے کہ ان جسے حاکم بنا رہے اس کی رائے کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اس کا طرز حکومت کیا ہوگا. علی کو صرف حکومت نہیں قائم کرنا ہے، وہ حکومت قائم کرنا ہے جہاں کے اوپر عدل قائم ہو سکے، وہ حکومت قائم کرنا ہے جس میں احقاق حق ہو سکے. اگر مقصد صرف حکومت ہوتا اس سے اچھا تو کوئی موقع نہیں ہے، بہترین چانس ہے اس وقت موج پر لوگوں کے جوش، لوگوں کے جوش کی موج کے اوپر سوار ہو جائے. لیکن مولا لوگوں کو ہوش میں لاتے کہ دیکھو ہم حکومت اگر قبول کر لیں گے تو حالات جو آئندہ آنے والے ایسے ایسے حالات، مولا کو سارا معلوم ہے کہ ہونے والا کیا ہے، حکومت کی سختیوں کو جان رہے ہیں، احقاق حق کے لیے، قیام عدل کے لیے. صرف حکومت چلانا ہو تو بہت آسانی سے حکومت چل جائے گی، لیکن حکومت کا مقصد نہیں ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے احقاق حق کے لیے، قیام عدل کے لیے. مولا فرماتے جب احقاق حق کا کام شروع کروں گا، جب قیام عدل کا کام شروع کروں گا، اس وقت لوگوں کے دل جو ہے بیتاب ہو جائیں گے، عقلیں بے قابو ہو جائیں گی، لوگ برداشت نہیں کر پائیں. کیوں برداشت نہیں کر پائیں گے؟ یعنی کیا کرنے والے ہیں؟ عدل ہی تو کرنے والے ہیں، حق ہی تو قائم کرنے والے ہیں. قیام عدل، احقاق حق ایک ایسی چیز ہے جس پر سب کی عقل مانتی. مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، عقل پر خواہشات نفس غالب ہو چکی ہے. فَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ. آسمان اسلام اب رنگ ہو چکا ہے، سورج چھپا ہوا ہے، روشنی کہاں آ رہی ہے، راستے تبدیل ہو گئے. اب سیرت پیغمبر کو حجت شرعی ماننے کے بجائے، دلیل ماننے کے بجائے، سیرت شیخین کو حجت مانا جا رہا ہے. اب جب سیرت رسول اللہ پیش کریں گے تو کوئی ماننے کا نہیں نا، اسے برداشت کرنے کو تیار نے. 25 برس میں ایک نئی جو ہے نسل آ جاتی ہے. بہت ساری چیزیں جو اسلام میں گناہ ہیں، حرام ہیں، آج انہیں سنت مانا جانے لگا ہے. آج انہوں نے جو ہے سنت کی شکل اختیار کر لی. آج بھی آپ کے سماج میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اس میں ہمت ہے اس کے خلاف یہ جو ہے زبان کھولنے کی، کسی میں ہمت نہیں ہے اس کے خلاف زبان کھولے. زبان اگر کوئی کھول دیتا اس کی خیر نہیں رہتی ہے، چاہے وہ یہ جو ہے مرجع تقلید ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں کہ علی کا درد کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. حکومت ان کو یوں نہیں رہنا کہ ہم حکومت حاکم بن جائے چاہے کچھ ہو نہیں. مولانا خود کہا کیا میرے لیے کافی ہے کہ جو قال علی امیر المومنین اقنعوا نفسی، میں اس بات کا قناعت کر لوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، بس یہی کافی نہیں. اگر امیر المومنین کہہ رہے ہیں تو جو فرائض ہیں امیر المومنین کے مجھے وہ بھی ادا کرنا. جب میں وہ فرائض انجام دوں گا تو لوگ اسے برداشت نہ کر سکیں گے. فَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ. اسلام نے سب کو ایک نگاہوں سے دیکھا، عرب ہو، عجم ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، سب برابر ہیں اسلام کی نگاہ میں. اگر برتری ہے تو تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے. اسلام کا قانون ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآنی اصول آج معاشرے میں اس طرح سے پامال کیا گیا ہے کہ آج نسلوں کی بنیاد پر فضیلتیں دی جا رہی ہیں. عربوں کی فضیلت الگ ہے، عجموں کی الگ ہے، یہ جو ہے مہاجرین کا الگ امتیاز ہے، انصار کا الگ امتیاز ہے. قبیلوں میں، قوموں میں امتیازات بٹ گئے ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف تھا. پیغمبر کی وسیلت مٹ گئی کہ لا فضل للعربی علی عجمی، کسی عرب کو کسی عجم پر جو ہے فضیلت نہیں ہے. اب تو عالم یہ ہو چکا ہے، مسلمان عرب بھی ہے، مسلمان ایرانی بھی ہے، انہی کا کام لینا ہے، سخت کام لینا ہے تو ایرانیوں سے لو. باقاعدہ پچھلی حکومتوں کا آرڈر اٹھا کر کے دیکھ لیں، مکے میں حاجیوں کو ضرورت ہے قلی کی، جو ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے طواف کرائیں. تو یہ جو ایرانی نئے نئے اسلام لائے ان سب کو وہاں بھیج دو. قلی بننا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن ایک جو ہے ایک قوم کے ساتھ، نسل کے ساتھ اگر یہ مخصوص کر دیا جائے کہ یہ کام کریں گے. حتی عبادتوں میں ان چیزوں کو شامل کر دیا گیا تھا، آرڈرز جاری کر دیے گئے تھے کہ ایرانیوں کو امام جماعت نہ بنایا جائے، لڑکیاں ان کی دی جائیں، لڑکیاں ان کو جو ہے وہ نہ دی جائیں. آپ اٹھا کے فرمان دیکھیں، پچھلی جو ہے سرکاروں میں جو جاری کیے گئے تھے احکام اٹھا کر کے دیکھیں، مولا دیکھ لیتے ہم جب سیرت پیغمبر پیش کریں گے سیرت پیغمبر برداشت کرنے کوئی تیار نہیں ہے، لہذا یاد رکھو تم کسے حاکم بنا رہے ہو، وہ سیرت شیخین پہ عمل نہیں کرے گا، وہ سیرت رسول اللہ پہ عمل کرے گا، وہ قرآنی آیتوں کو اصول بنائے گا اپنا، تمہارے رسم و رواج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو لوگوں کو ہوش میں لا رہے ہیں، نہیں اگر بنانا ہے تو ایسے شخص کو بناؤ۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ کی حکومت سنبھالنے کے دوسرے دن پھر خود پڑ گئے اور اپنے حکومت کے ڈھانچے کو لوگوں کے سامنے پیش کر دو، تو ایک عام چیزیں تھی نا، اب یہ جو ہے جزیات آہستہ آہستہ آ رہی ہیں۔ تیسری خلافت کے زمانے میں خاص طور سے یہ کام مجھ علماء اہل سنت بھی تنقید کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اپنی جو ہے وہ کتابوں میں انہوں نے بھی اس بات پہ تنقید کی ہے، ان کے زمانے میں یہ ہونے لگا تھا کہ بیت المال کو خاندانوں میں، اپنے پارٹی والوں میں، اپنے یہ جو ہے گروپ والوں میں بے دردی کے ساتھ بانٹا جا رہا ہے، جاگیریں جس طرح سے بادشاہوں نے بعد میں جو ہے وہ جاگیریں بانٹنا شروع کیا تھا نا، فلاں کو فلاں جگہ کی جاگیر، کسی بات پہ خوش ہو گئے 10 گاؤں تمہارا، 20 گاؤں تمہارا، 50 گاؤں تمہارا۔ ہمارے ہندوستان میں تھا نا یہ سب کچھ، وہ ہندوستان جب ہندوستان پاکستان دونوں ایک تھے، خوب فلاں صاحب یہ جو ہے تعلق دار ہیں، جاگیردار ہیں، کہاں سے آئے تھے جاگیردار بنے تھے، خریدا تھا انہوں نے، بادشاہ کی کوئی خدمت کی، وہ خوش ہو گئے یہ تمہارے لیے جاگیریں اس زمانے میں بھی جو تقسیم ہو رہی تھی، افریقہ کا خمس آیا یہ تمہارے لیے، فلاں جہاں سے پیسہ آیا تمہارے لیے، یہ داماد کو دے دیا، بیٹی کو دے دیا، سالے کو دے دیا، سسر کو دے دیا، چچا کو دے دیا، پارٹی والے کو دے دیا، حامیوں کو دے دیا، سب کچھ چل رہا تھا، مولا کائنات نے آنے کا پہلا خطبہ دے دیا تھا، اللہ ان کل قطیعت اقطعها عثمان وكل مال اعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال۔ جتنی جاگیریں بھی عثمان نے بانٹی ہیں، جتنا مال جو اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال میں سے جتنا مال جس کسی کو دیا ہے، اپنا مال دیا ہے کسی کو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا مال ہے، بیت المال جسے کہا جاتا ہے، اس میں سے اگر کسی کو انہوں نے دیا ہے، وہ سارے کا سارا بیت المال سے واپس کر دیا، یہ مت کوئی تو ہو چکا، گزر گئی بات، پرانی بات ہے، پرانے مردے کہیں اکھاڑے جاتے ہیں، اکھاڑے میں بھائی پرانے مردے، ہم مردے کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم اکھاڑیں گے پرانے مردے، جس کسی نے لوٹ مار کیا سب واپس لیا جائے گا۔ ان الحق القدیم لا یبطلہ شیء، کسی حق کا قدیمی ہو جانا، پرانا ہو جانا، اس کو باطل نہیں بنا دیتا۔ 50 سال پہلے گھر میرا تھا، آپ طاقتور تھے، آپ نے مار کے ان کو نکال باہر کر دیا، تو ہمارا حق اس گھر سے ختم نہیں ہو جائے گا، حق ہمارا باقی رہے گا، حق حق رہے گا، زمانے کے ساتھ ساتھ حق باطل نہیں ہو جاتا ہے، کل بھی حق تھا قرآن، کل بھی حق تھا آج بھی حق ہے، اسلامی قوانین کل بھی حق تھے آج بھی حق ہیں، زمانے کے ساتھ ساتھ حق یہ جو ہے باطل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں ولو وجدتہ وقد توج به النساء وفرقا في البلدان لا رددته الى حاله، اگر مجھے کوئی ایسا مال کہیں مل گیا، کسی نے غصبی طور سے مال لیا تھا، اس سے شادی کیا ہے، یہ جو ہے مہر ادا کیا ہے، یا کنیز خریدی ہے، یا مختلف شہروں میں اسے تقسیم کر دیا گیا ہے پیسے کو، جہاں کہیں بھی ہوگا اسے واپس مل جائے، چھوڑو گا کہیں نہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اس کو یہ مت سمجھنا کہ یہ تو بہت ہی سخت حکومت آ گئی، سخت حکومت نہیں آئی ہے، عام طور سے ایسی حکومتوں کیا مانا جاتا ہے، سخت حکومت ہے، یہ جو ہے متشدد حکومت ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، یہ عدل ہے، فَإِنَّا فِي الْعَدْلِ سَعَةٌ، عدل میں تنگی نہیں ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، وَمَنْ ذَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلِ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ عَضْيَقٌ، اگر کوئی انسان عدل کی فضا میں اپنے لیے تنگی محسوس کر رہا ہے نا، تو ظلم کی فضا میں وہ اور تنگی محسوس کرے، آپ سے تو وہی چیز لی جا رہی واپس نہ جو آپ کی نہیں ہے، یہ عدل ہوا، اور اگر ظلم ہوگا تو جو آپ کی ہے وہ بھی چھین لی جائے گی، عدل میں گنجائش ہے، اپنے کو عدل کا خوگر بناؤ، اپنے کو عدل کا پیرو بناؤ، ظلم کے چکر میں نہ پڑو۔ یہ دوسرا خطبہ تھا جو مولا کائنات نے دیا۔ اس کے بعد خلافت کے تیسرے دن، خلافت کا تیسرا دن آیا، زیادہ نہیں پڑھوں گا، مجھے علاوہ پڑھوں گا تو کئی ہفتہ چلا جائے گا, اسی ٹائم میں ختم کروں گا. تیسرا دن خلافت کا آیا, اب سب لوگ آ گئے بیت المال سے پیسہ لینے کے لیے, یہ جو ہے وظیفہ بڑھتا تھا نا, وظیفہ لینے آ گئے. تو ابھی تک جو ملتا تھا وظیفہ, مہاجرین کو الگ, انصار کو الگ, کسی کو کم کسی کو زیادہ, ہر ایک کا اپنا اپنا الگ حساب کھاتا تھا. ازواج پیغمبر کا اکاؤنٹ الگ تھا, ازواج میں بھی بعض ازواج کو زیادہ بعض کو کم, پورا سلسلہ تھا. عبید اللہ ابن جو ہے رافع مولا کے کاتب تھے, خزانہ دار سیکرٹری کو بھی کہہ لیجیے ان کو, بہرحال ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو شروع کرو, مہاجرین سے آغاز کرو. کتنا دو ان کو؟ 3 دینار. انصار کو 3 دینار, کالوں کو 3 دینار, گوروں کو 3 دینار, عرب 3 دینار, عجب 3 دینار, صحابی 3 دینار, غیر صحابی 3 دینار, زوجہ رسول 3 دینار, عام عورتیں 3 دینار. ہلبلی مچ گئی, کیا ہو رہا بھائی؟ ہاں جس کو 2 ملتے تھے اس کو تو خوشی ہو گئی, لیکن جن کو 1000 10000 ملا کرتا تھا وہ تو بولے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. مٹھی بھر افراد ہر سماج میں ہوتے ہیں, ہر حکومت میں ہوتے ہیں, جن کو حکومتیں خوب نوازتی ہیں, بقیہ عوام یہ جو ہے بھوکے مرے کچھ بھی ہو جائے. تمام دنیا کا بھی جن کو جائزہ لے لے, آج کہا جاتا ہے کہ ہندوستان بہت ترقی کر گیا ہے, ہندوستان نے بہت ترقی, کیا مطلب ہے؟ مٹھی بھر افراد کے پاس پیسہ آ گیا ہے. 70% آبادی آج بھی ہندوستان میں وہ ہے جو اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہے. 70% آبادی کم سے کم, زیادہ بھی ہو سکتی ہے, کم سے کم 70% آبادی وہ ہندوستان کی جن کی مہینے کی آمدنی 5-6 ہزار روپے سے زیادہ کی نہیں ہے. اور 5-6 ہزار روپے میں نہ وہ اپنے بچے کو اسکول بھیج سکتے ہیں, نہ اپنے لیے گھر لے سکتے ہیں, نہ اپنے کھانے کے. ہاں 10-15% آبادی کے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے, یہ صحیح ہے. مولا کائنات نے حکم دے دیا, کھلبلی مچ گئی, کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ وہ انتخابات کے موقع پہ تو تقریر ہوتی ہے نا, ویسے ہی تقریر علی کی ہے, اچھے اچھے وعدے سب کرتے ہیں مگر تقریروں پہ عمل نہیں ہوتا, جو واقعی عمل کرنے لگے ہیں. ابھی ایک امید اور بیم کا موقع ہے. باپ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی یہ علی ہے, یہ اپنی بات تو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تیسرے دن یہ کام ہوا, تیسرے ہی دن وہ سارے گورنر, وہ سارے عہدیدار منصب دار جو فاسد تھے کرپٹ تھے, سب کو جب قلم معذور کر دیا, سب ہٹ جاؤ. شام جیسی حکومت مافیا کے ہاتھ میں, تم معذور تم معذور تم معذور. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے, بڑی سے بڑی حکومتیں بھی آتی ہیں جب قلم کسی کو نہیں ہٹاتی ہیں, آہستہ آہستہ قدم بہ قدم گام بہ گام آگے ہو رہے ہیں. ایران میں جب انقلاب آیا تھا تو 2 سیاست چل رہی تھی, ایک یہ جو ہے بادلگان کی سیاست تھی, تو نام پڑتا گام پہ گام سیاست ہے, گام پہ گام قدم پہ قدم, ایک امام خمینی کی تھی, یہ قلم سب ختم, سب کو ہٹاؤ, سارے جنرل سارے وزیر سارے کون چلائے گا, یہ چلائیں گے مومنین, کون چلائے گا کون, اور ان سے اچھا چلا کے دکھایا انہوں نے, ان سے اچھا چلایا, سب کو ہٹا دیا ایک طرف سے. اب یہ وقت ہے کہ بات چیت کی جائے بھائی, ان سے گفتگو کی جائے, شاید یہ جو ہے ڈائیلاگ سے کچھ بات بن جائے, ہاں مذاکرہ کیا جائے نا, شاید کچھ بات بن جائے. آئے بات کرنے کے لیے مولا کے پاس, ہاں بات کرنے سے علی کبھی بھاگتے نہیں تھے, جس کے پاس جو ہے منطق ہے وہ بات کرنے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے. آؤ بات کر, جب بات کرنے آئے تو مولا کائنات اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں, رات کا وقت ہے, جو چراغ جل رہا تھا مولا نے اس چراغ کو بجھا دیا. چراغ نہیں بجھا تھا, ان کی امیدوں کا چراغ بجھا. اس کے بعد دوسرا چراغ جلایا نہیں, یہ جب بد اخلاقی بھی نہیں, مہمان آیا ہوا ہے اس کے ساتھ بد اخلاقی بھی نہیں ہے, اسے گل کر دیا, اسے جلا. یہ ہوتا ہے چپ, وہ یہ کیا کھیل ہو رہا ہے بھائی, کالی یہ کیا, اسے کیوں گل کیا, اسے کیوں جلایا؟ یہ بیت المال کا چراغ, اس میں بیت المال کا تیل پڑا ہوا تھا, میں حکومت کا کام کر رہا تھا بیٹھا ہوا, تو حکومت کے چراغ سے استفادہ کر رہا ہوں. اب ذاتی گفتگو ہونے والی ہے نا, پرسنل بات چیت ہونے والی ہے, جب ذاتی گفتگو شروع ہوئی تو وہ چراغ میں نے جلایا جو میرا اپنا ہے. جو علی چراغ بھی 2 طرح کا چراغ, ایک حکومت کا چراغ ایک اپنا چراغ, اپنے کاموں کے لیے حکومت کا چراغ تک استفادہ کرنے کو علی تیار. استفادہ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ جو ہے رمضان کا زمانہ ہے, کچھ لوگ آئے ہیں مولائے کائنات کیا ملنے کے لیے, افطار کا وقت قریب ہے. ہمارے یاسر نے اخلاقاً افطار تو کرانا ہے نا ان کو, بات کر دیا کھجور روٹی. کہنے لگا ہم کیا لائے, اور وہ والا لاؤ جو علی والا افطار ہے. آدھی ہو چکے تھے نا بھائی, ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. ایک عام سماج ہے جو رخ بن جاتا ہے, 25 سال بہت ہوتے ہیں. وہ والا افطار لاؤ جو علی والا ہے. کہ علی والا افطار کرو گے؟ گئے جناب ہمارے, پتھر لا کے دیا. کہ یہ کیا؟ کہ علی ایک دن کھانا کھاتے ہیں, ایک دن پیٹ پر پتھر. آج پتھر والی بات. علی روزانہ کھانا بھی نہیں کھاتے ہے. نبی بلا بھائی میں کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں, شاید یمامہ میں کوئی بھوکھا سو رہا ہو, شاید کوئی حکومت کانٹوں بھرا تاج ہے جو سر پہ رکھا ہوا ہے. یہ کوئی لقمہ تر نہیں ہے. مالک اشتر کو مولا نے خط یہ لکھا تھا, اِنَّا عَمَا لَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَا. مالک اشتر تمہیں گورنر اگر یہ جو ہے بنا دیا گیا, خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پارٹی دینے کی ضرورت نہیں, گورنر بن گئے ہیں. اِنَّا عَمَا لَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَا وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ. یہ کوئی تمہارے کے لقمہ تر نہیں ہے, یہ تو امانت کا بوجھ ہے جو تمہارے اوپر ڈال دیا. یہ ہے حکومت اسلام میں, یہ ہے سیاست اسلام کی. اب یہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے. اب کہنے لگے ٹھیک ہے, اگر ہماری حمایت چاہیے تو دو شرطیں ہیں حمایت کی. البتہ آدھی شرط تو ایک ہی تھی, دوسری تو خامخواہ شامل کی گئی تھی. کچھ شاید پہلی والی میں زیادہ لوگ توجہ نہ دیتے تو دوسری کو لگا دیا گیا تھا. پہلی شرط دیکھیے, ٹھیک ہے آج کے بعد سے آپ عدل سے کام لیں, پچھلا حساب نہ مانیں. اس کا مطلب پچھلے دور میں کافی لوٹ پاٹ ہوئی, اتنا اکٹھا کر چکے تھے کہ آئندہ نہ بھی ملتا تو ٹھیک ٹھاک زندگی ان کی یہ جو ہے گزر جاتی. پچھلا حساب نہ مانگیے, پہلی شرط. دوسری شرط یہ, عثمان کو قتل کیا گیا ہے, ان کے قاتلوں کو سزا دی. دوسری شرط تو شرط تھی نہیں, تو اضافہ کر دی گئی تھی تاکہ عوام کے اندر ایک جوش پیدا کرنے کے لیے, بلبلا پیدا کرنے کے. حامی تو کسی نام پر آ جائیں گے نا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے آپسی جھگڑا کسی سے ہے کچھ, اب اس جھگڑے کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے. کہیں تاک میں رہتے ہیں کوئی جملہ اس کی زبان سے ایسا نکل جائے جس کو بنا لے. ہاں یہ شخص امام حسین کا مخالف ہے, یہ شخص جو ہے ضد اہل بیت تھے, بس وہ کام بن گیا. تو دادا عثمان کے قتل کو ایک بہانہ بنایا گیا تھا, ورنہ ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, ورنہ اتنے ہی حامی تھے جو عثمان مارے گئے تھے. اس وقت کہاں تھے یہ؟ ان کی حمایت کے لیے آتے, ان کی امداد کے لیے آتے, یہ جو ہے بچانے آتے انہیں. ارے بچانے کیا آتے, قاتلوں میں یہ خود شمار تھے, خود شامل تھے اسی میں. یہ تو بہانہ تھا. مولا سے کہتے ہیں کہ پچھلا حساب. مولا قبول کرنے کو تیار نہیں ہو, حکومت جاتی ہے چلی اپنے آئے سمجھانے بجھانے کے لیے. مخلص کہیں خواہ جنہوں نے کوئی لوٹا مارا نہیں تھا, کھایا پیا نہیں تھا, علی کے چاہنے والے تھے. مخلص سے ہوتا ہے نا, 25 سال کے بعد حق واپس آیا اور اب خطرہ مٹلا رہا ہے, حکومت کہیں ہاتھ سے چلی نہ جائے. اس کو یہ جو ہے بچانے کی کوشش. ظاہر سی بات ان کا ایمان وہ علی والا ایمان تو نہیں ہے, ان کے پاس معرفت وہ علی والی معرفت نہیں ہے, وہ صبر اور حوصلہ وہ نہیں ہے جو علی کے پاس ہے. آئے سمجھانے کے لیے کہ علی کیا کر رہے ہیں, برسوں کی محنت پر پانی پھر جائے گا, حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی. فی الحال مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ شرط کو مان لیجیے. عہدیداروں کو اتنی آسانی سے نہ ہٹائیے, کچھ دن معاویہ کو رہنے دیجیے. نہیں نہیں, حکومت ہے آپ کی, جب مضبوط ہو جائے گی حکومت, اقتدار آ جائے گا, چپکے سے معاویہ کام تمام کر دیں گے. مولا فرماتے عطا مرونی ان اطلب النصر بالجور. کیا تم یہ چاہتے ہو مجھ سے کہ میں اپنی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کروں ظلم کے ذریعے؟ معاویہ جیسوں کو حکومت پر رہنے دینا ظلم ہے. پچھلا حساب نہ لینا یعنی مظلوموں کا حق ہم نہیں لے رہے ہیں. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، حکومت رہے نہ رہے، حکومت کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ موقع ہے جہاں کہتے ہیں علی کے پاس سیاست نہیں تھی، تدبیر علی نہیں جانتے تھے، علی تدبیر خوب جانتے تھے، علی کی تدبیر ہی تھی جس کے بنا پہ مولا نے یہ کہا ہم حکومت میں کاہے کے لیے آئے ہیں، حق کو قائم کرنے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے آئے گے، اگر ہم نے یہ تدبیر اپنا لی تو ہمارا مقصد ہی بہت ہو جائے گا۔ حکومت علی کی آج نہ رہے لیکن تاریخ میں علی کا یہ نام تو رہ گیا نا، اسلام کا یہ اصول قیامت تک کے لیے زندہ رہ گیا۔ اصولوں کی خاطر حکومتیں قربان بھی کی جا سکتی، حکومتیں قربان کی۔ اتامرونی ان اطلب نصر الجور، کیا تم اس سے یہ چاہتے ہو کہ میں ظلم کے ذریعے، ناانصافی کے ذریعے اپنی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کروں؟ واللہ لا افعل، خدا کی قسم میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں مجھ سے کہتے ہو کہ مال جو ہے بانٹنے میں، بیت المال کو میں یہ جو ہے مساوات سے کام نہ لوں، جو پچھلا ہوتا آ رہا اسی کو جاری رکھ۔ واللہ لو کان المال لی لسویت بینہم، اگر یہ مال میرا اپنا بھی مال ہوتا اور میں بانٹتا تب بھی میں جو ہے برابر برابر بانٹتا۔ فکیف انما اموالہم، یہ تو انہی کا مال ہے، میرا مال نہیں ہے، یہ جو ہے مسلمانوں کا مال ہے، اس مال کو میں بانٹوں تو اس طرح سے بانٹوں گا، میں تفریق کر کے بانٹوں گا۔ مولانا کبھی حکومت چلی جائے گی؟ ابن عباس جیسا آدمی آتا ہے، زیرک ہوشیار، یہ جو ہے وفادار جانسار علی کا ہے، ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کی بات کر رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس کی نہیں، البتہ وہ زمانے وہ بھی تھے جانسار، عبداللہ ابن عباس شاگرد علی، یہ جو ہے مفسر قرآن، شیعہ سنی سب کے ہاں ان کا احترام۔ عبداللہ ابن عباس آ کے کہتے ہیں مولا یہ حکومت چلی جائے گی؟ مولا جہاں عمل کرتے تھے وہیں پر یہ جو ہے تربیت بھی کرتے تھے، اپنے اقدام کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتے تھے۔ مولا کہہ سکتے تھے چلی جاتی تو چلی جائے، لیکن اطمینان نہ حاصل ہوتا ہے ابن عباس کو، تربیت نہ ہو پاتی۔ تربیت کے لیے مولا کہتے ہیں ابن عباس اس جوتی کی جاقی مت، سنتے رہتے آپ لوگ، جوتی کی کیا قیمت ہے؟ پھٹی ہوئی جوتی، پیوند لگی ہوئی جوتی۔ ابن عباس کہتے کچھ اتنے پیون لگے ہوئے ہیں کہ اگر آپ بازار میں بیچنے جائیں گے کوئی ایک پیسے کی بھی نہیں خریدے گا۔ کہا لیکن ابن عباس اگر میں حکومت کے ذریعے کسی حق کو قائم نہ کر سکوں، کسی باطل کو ختم نہ کر سکوں، تو یہ حکومت میری نگاہ میں اس جوتی سے بھی کم کی ہے۔ کیا فائدہ ہے جوتی کا؟ یہ جوتی کم سے کم مجھے فائدہ پہنچاتی ہے، سردی سے، گرمی سے، کانٹوں سے، اینٹے سے، پتھر سے، غلطوں سے، اس حکومت کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ اس حکومت کا مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں نہ ہے، کیونکہ اسلام کے اندر یہ جو ہے پروٹوکول جو اسلام میں ہے، اور جگہ کے ہوا کرتا ہے نا پروٹوکول، دنیا کی حکومتوں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے سہولتیں بڑھتی جاتی ہیں، یہ جو ہے فیسلٹیز اسلام میں الٹا ہے، بالکل الٹا ہے۔ وہاں جیسے جیسے عہدہ یہ جو ہے بڑھتا جاتا ہے سہولتیں گھٹتی جاتی ہیں، سہولتیں گھٹتی جاتی ہیں۔ ممکن ہے ایک عام مسلمان، ایک عام شیعہ ایک شاندار زندگی بسر کرے، بہترین گاڑی ہو، بہترین گھر ہوتا، تمام واجبات وغیرہ کو ادا کرنے کے بعد حلال طریقے سے اگر لگاتا ہے چیزیں اس کے یہاں ہیں، شاید اسلام کو اعتراض نہ ہو، لیکن یہی چیز اسلامی حکمراں کے لیے عیب بن جاتی ہے۔ ان اللہ فرض علی ائمۃ العدل ان یقدروا انفسہم بضعفۃ الناس، اللہ نے عادل پیشواؤں پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی سماج کے غریب ترین افراد کو نگاہوں میں رکھ کر کے مقرر کرو، ان کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ مولا کائنات پہ یہی تھا، اگر پیمن لگا ہوا کپڑا پہنتے تھے، فاقے ہوتے تھے، کسی نے چاہا علی کی نقل کرنا، علی کی طرح زندگی بسر کرنا، مولا تعالیٰ اس کو بلا کے بہت پٹا، وحد فالاستحوذ علیک الخبیث، تجھ پہ تو شیطان سوار ہو گیا ہے۔ وہ بھی بالکل پیمن لگا کپڑا پہنتے تھے، روکی سوکی کھاتے تھے، جھوپڑے میں رہتے تھے، بالکل یہ کیا کر رہے ہو مولا؟ یہ آپ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، ہمیں تو شاباشی کی امید تھی، ہمیں ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ اپنا کپڑا دیکھا ہے آپ نے، آپ کیا پہنتے ہیں؟ اما انتا وفی وفی جشوبت ماں کا لک و خشونت ملبسک. اپنا کھانا دیکھا کیا کھاتے ہیں, قورمہ کھاتے ہیں, پلاؤ کھاتے ہیں, بریانی کھاتے ہیں, جو کہ سوکھی روٹی کھانے والا ابھی مجھ پہ تنقید کر رہا ہے. مخمل پہنتے ہیں آپ, معمولی کپڑا, میں بھی پیبند لگا ہوا کپڑا پہننے والا میرے کپڑے پہ اعتراض کر رہا ہے. اس وقت مولانا کا بھائی حق لستوں کا انت, میرا تمہارا کوئی بھی مقابلہ نہیں, تمہاری ذمہ داریاں الگ ہیں, میری ذمہ داری الگ ہے. میں امام ہوں, میں قوم کا رہنما ہوں, میں قوم کا پیشوا ہوں, میں ملک کا یہ جو ہے سربراہ ہوں. میری ذمہ داری اللہ نے مقرر کی, ان اللہ فرض علی ائمۃ العدل ان یقدروا انفسہم لضعفۃ الناس. کسی وقت مولا تیار نہیں اس بات کے اوپر کہ ذرہ برابر جو ہے میزان عدل سے انحراف. جب حزب اختلاف میں تھے, اپوزیشن میں تھے, وہاں پر بھی تقویٰ, اور جب پاور مل گیا, نہ پاور حاصل کرنے کی کبھی کوشش کی پاور کی خاطر, پاور اگر حاصل کرنے کی کوشش ہے تو احقاق حق کے لیے, قیام عدل کے لیے, اور نہ حکومت کو جو ہے بچانے کی کوئی کوشش کی ہے, اگر کوشش ہے تو قیام حق کے لیے, احقاق حق کے لیے قیام عدل. ایسی علی نے عادلانہ, کل چار سال چھ مہینہ حکومت ہو رہی نا, 18 ذی‌الحجہ کو مولا کی حکومت شروع ہوئی ہے, 18 ذی‌الحجہ کو. یہ جو ہے ولایت کا اعلان بھی 18 کو ہوا تھا, یہ ظاہری خلافت بھی 18 ہی کو شروع ہوئی ہے, اور 19 ماہ رمضان 21 ماہ رمضان کو خاتمہ ہو گیا. کل 4.5 سال تقریباً حکومت رہی ہے مولا کی. 4.5 سال کا نتیجہ سنیں گے کیا ہوا. اس وقت مولا کے سر پہ یہ جو ہے ضربت لگی ہے. علی بسر شہادت میں, شہادت کے ایک دن پہلے سارا کوفے کا مجمع عوام اکٹھا ہوئے ہیں علی کے گھر میں. علی کے گھر میں آگے کہتے ہیں, علی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں ہماری آمدنی میں اضافہ ہوا. علی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں جو ہے مشکلوں میں کمی ہوئی ہماری. علی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں رشوت خوری اور بدعنوانی پر جو ہے لگام لگ گئی. کوئی 4-7-6 مہینے کا موقع, انہیں 3 بھیانک جنگیں, اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. علی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بیت المال سے ایک پیسے کا استفادہ نہ کیا, بلکہ جو آپ کا اپنا مال تھا اس میں بھی آپ نے حیات زاہدانہ زندگی بسر کر دی. آج کرپشن سب سے بڑا موضوع ہے دنیا کا. ایک پیسہ علی آپ نے استفادہ نہیں کیا. وہی کوفہ جس نے علی کو خون کے آنسو رلائے ہیں, وہ کوفہ آ کر کے اعتراف کر رہا ہے. کیا مولا کی شہادت کی خبر معاویہ کو ملی ہے تو معاویہ کہتا ہے, واللہ عقمت النساء ان یلدنا مثل علی, خدا کی قسم اب مائیں علی جیسا بچہ پیدا نہیں کر سکتی, اب مائیں علی جیسا بچہ پیدا نہیں کر سکتی. عقیم ہے مائیں, باج ہو گئی ہیں مائیں کی, علی جیسا بچہ پیدا کریں. سبق من کانا سبقہ واعجز من کمن یاتی بعدہ, اپنے سے پہلے جتنے افراد تھے علی سب سے آگے نکل گئے. فضیلتوں میں علی اپنے سے پہلے والوں پر آگے نکل گئے, اور جو بعد میں علی کے آئیں گے علی نے ان کو عاجز بنا دیا ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چل سکے. گردے پائے علی کو بھی پہنچ نہیں سکتے ہیں بار بار. یہ معاویہ کا بیان ہے. شہادت علی کو سن کر تقوی علی اور عدل علی کا آخری نمونہ وہ ہے جب مولا کائنات کا قاتل پکڑ کے لایا گیا ہے. مولا بستر شہادت پر ہیں. جب اب یہ کہ چند لمحے حیات علی کے باقی رہ گئے ہیں, وصیتیں جو مولا نے کی, ایک وصیت اس کے بارے میں لکھی ہے, بیٹا حسن دیکھو میرا قاتل ایک ہے, ایسا نہ ہو کہ جو ہے قتل علی قتل علی کا نعرہ لگاتے ہوئے خاندان کے خاندان ختم کر دیں. ایک ہے میرا قاتل, کارپٹ بمبنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ کل ہے پکڑنے کے لیے.
بیٹا حسن میرا قاتل ایک ہے,
قتل علیون کا نعرہ لگاتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ دوسرے بے گناہوں کو مارا جائے. اور بیٹا جب اس نے مجھے ایک ہی ضربت ماری ہے, اگر میرے پاس سزا دینا تو اسے بھی ایک ہی ضربت مارنا. بیٹا اس کا یہ جو ہے مسلح مت کرنا. عربوں میں رسم تھی نا دشمن کو جب شدت نفرت ہوتی تھی تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتے. بیٹا دیکھو اس کا یہ جو ہے مسلح مت کرنا. میں تمہارے نانا سے سنا ہے تھا پاگل کتے کا بھی جو ہے یہ جو ہے مسلح کرنا چاہے. جب تک یہ رہے اسے کھانے پانی کا خیال رکھنا. یہ عدل علی کا آخری نمونہ تھا جو علی نے اپنی شہادت سے تھوڑی دیر پہلے وصیت کی ہے اپنے بیٹے کو. کہاں دنیا ایسی عادلانہ اور ایسی باتقوا سے اثر کر رہی ہے. اولیاء کائنات کی عدل اور تقوی سے لبریز زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے. آخری جو کلمات علی کے ذہن سے نکلے ہیں وصیتیں کچھ میں نے کل آپ کو سنائی تھی. آخری جملہ ہے بیٹا حسن جب میری شہادت ہو جائے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا, اپنے ہاتھوں سے کفن دینا, بیٹا مجھے شب میں دفن کرنا. اچھا سیرت ہے اس خاندان کی, مہا دنیا سے گئی تو وصیت کر کے کہ مجھے شب میں دفن کیا جائے. باپ دنیا سے جا رہا ہے تو وصیت کر رہا ہے کہ بیٹا دیکھو مجھے شب میں دفن کرنا, کیونکہ خطرہ تھا کہ جو علی کے دشمن ہیں کہیں علی کی قبر کے ساتھ جو حرمت ہی رہے. بیٹا دیکھو مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا. جنت سے جو کافور آیا تھا اس کا ایک حصہ تمہارے نانا کے لیے استعمال کیا گیا, ایک حصہ تمہاری ماں کے لیے استعمال کیا گیا. بیٹا جو بچا ہے اس کے دو حصے کر لینا, ایک حصہ میرے جو ہے غسل میں استعمال کرنا, ایک حصہ اپنے لیے رکھ لینا. میں چاہتا کہوں آقا بھی ایک اور بھی تو ہے. آقا حسین کے لیے کافور کا انتظام نہیں ہوگا, حنود کا انتظام نہیں ہوگا. عجب نہیں جواب دے حسین کا کافور کربلا کی اڑتی ہوئی خاک سے دیا جائے گا. اے بیٹا حسن اپنے ہاتھوں سے غسل دینا, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا. بیٹا رات میں میرے جنازے کو اٹھانا, پیچھے سے میرے جنازہ اٹھانا, آگے سے اٹھانے کی ضرورت نہیں, آگے سے فرشتے میرے جنازے کو اٹھائیں گے. بیٹا جنازہ جدھر جدھر جائے تم وہیں چلے جانا, جہاں جنازہ رک جائے وہاں میرے جنازے کو زمین پر رکھ دینا. جب وہاں پر مٹی ہٹاؤ گے تمہیں قبر تیار شدہ پہلے سے ملے گی. وصیت امیر المومنین کے مطابق امام حسن نے غسل دیا, کفن پہنایا, علی کے جنازے کو لے کر کے چلے. آگے سے جنازہ خود بخود اٹھ گیا, پیچھے سے حسین نے جنازے کو سہارا دیا. بڑی مظلومیت کے ساتھ علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھ رہا ہے. لے کر کے چلے ہیں, ایک جگہ جا کر کے جنازہ رک گیا, جہاں آج مولا کے یہ جو روضہ بنا ہوا ہے وہاں جنازہ رکھا. جنازے کو زمین پر رکھا گیا, تابوت کوئبہ میں حسن نے مٹی کو ہٹایا تو ایک پتھر نمایاں ہوا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ وصی مصطفیٰ کی قبر ہے جسے نوح نبی نے تیار کی. امام حسن نے پتھر کو ہٹایا, مولا کائنات کو جو ہے یہ قبر میں اتارا, دفن کیا مولا کو, آنکھوں سے آنسو جاری, بڑی مظلومیت کے ساتھ علی دفن کیے جا رہے. ارے کل کا شہنشاہ رات کی تاریکی میں چند اصحاب کے مجمع میں دفن ہو رہا ہے, بڑی مظلومیت کا واقعہ ہے. لیکن جی چاہتا ہے کہوں کہ امام حسن روائے حسین سے, شہزادو تمہارے بابا کو کفن تو مل گیا نا, تنہائی میں دفن کیا گیا مگر دفن تو ہو گیا. لیکن ہائے وہ حسین غریب, وہ کربلا کا شہید, یہ جناب زینب اپنے بھائی کے جنازے پہ 11 محرم کو پہنچی. ایک دفعہ مدینہ کا رخ کر کے کہنے لگی, السلام علیکم یا رسول اللہ, صلی علیک ملائکۃ السماء, اے اللہ کے رسول آپ پہ ہمارا سلام. آپ جب دنیا سے گئے تھے تو آپ پر فرشتوں نے نماز پڑھی, لیکن ہذا حسینوں کا, ذرا نا اپنے حسین کا حال تو دیکھیے, مرمل بالدماء, مقتول اعضاء, مسلوب العمامت والرداء. ارے اپنے خون میں غلطا ہے, اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. کفن تو دور کی بات ہے, ارے بدن کا لباس بھی نہ چھوڑا گیا. اس کے بعد جناب زینب مجھے جملہ کہتی ہے, نانا یہ میں نے کیا کہا کہ آپ کے حسین کو غسل نہیں ملا, آپ کے حسین کو کفن, نہیں نہیں آپ کے حسین کو غسل بھی ملا ہے, آپ کے حسین کو کفن بھی ملا ہے, مگر اس کا غسل بھی انوکھا ہے, کفن بھی نرالا ہے. غسلہ دم الجاری من وریدے,
حسین کو پانی سے غسل نہیں ملا ہے، رگے گردن سے بہنے والے خون نے غسل دیا ہے۔ وَكَفَّنَهُ الرَّمَلُ السَّاقِي عَلَيْهِ، حسین کا کفن بڑا عجیب ہے، کپڑے کا کفن نہیں ہے، خاک کربلا نے اڑ اڑ کے حسین کے بدن کو کفن پہنا ہے۔
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے ذکر علی کا، کہ ہمیں توفیق اتباع علی عنایت فرما۔